وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، کیونکہ غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، تو اس سے یہ اندیشہ ہوا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ آئندہ بھی ہر جنگ میں ہر ایک کو ہی نکلنا ہے. فرمایا مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے. اس کے بعد فی سبیل اللہ کام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک ہے میدان جنگ میں لڑنا اور ایک ہے علم کے میدان میں جدوجہد کرنا، کہ جس طرح کچھ لوگ سرحدوں کی حفاظت کریں گے فی سبیل اللہ، اسی طرح کچھ لوگ ذہن کے اوپر افکار کی الغار جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے، متنفر کر دیتی ہے، اس کو فائٹ بیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. اور وہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا. تو یاد رکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا، دین کا سیکھنا اور سکھانا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا ہے. اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ جاتے، وہ بھی ڈرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی تعلیم کا کام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے مراکز قائم کیے جائیں، تاکہ لوگ گاؤں سے، دیہاتوں سے، دور دراز کے علاقوں سے جہاں ایسے سیکھنے سکھانے کی سہولت موجود نہ ہو، استاد نہ ہو، وہ ٹریول کر کے کسی ایک جگہ پر جمع ہوں، وہاں پر دین سیکھیں اور پھر سیکھنے کے بعد واپس جا کر اپنے علاقے میں دوسروں کو بھی سکھائیں. کیونکہ دین میں سمجھ بوجھ ہر انسان کا حق ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اور اللہ کی عبادت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ عبادت کا طریقہ معلوم نہ ہو. جب طریقہ معلوم نہیں ہوگا، جب وضو کا طریقہ معلوم نہیں تو وضو ہی درست نہیں، جب وضو درست نہیں تو نماز درست نہیں، اور اگر وضو درست ہے اور نماز کا طریقہ نہیں معلوم تو نماز درست نہیں، اور نماز درست نہیں تو وہ قبول نہیں. اسی طرح کے زکات دینے کا طریقہ نہیں پتا تو زکات ہی نہیں دیں گے لوگ، اس کی اہمیت نہیں پتا تو اس پہ نہیں توجہ دیں گے. حج اور اسی طرح دین کے باقی تمام حلال حرام، ان چیزوں کی تعلیم کو عام کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ایک فریضہ ہے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، اس لیے اس میں جان اور مال دونوں لگانے کی ضرورت ہے، جس کو اللہ جتنا بھی موقع عطا کرے. اور یہ تقسیم کار یہاں بتا دی گئی، ڈویژن آف ورک بتا دی گئی، کیونکہ لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگ میدان جنگ میں جا کر زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ذہنی طور پر زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں، یعنی وہ انٹلیکچوئل زیادہ ہوتے ہیں، یا پڑھنے لکھنے کا شغف زیادہ رکھتے ہیں، یا درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا کام بہترین طریقے پہ کر سکتے ہیں. تو انہیں ایسے سرکلز بنانے چاہیے، ایسی جگہیں، ایسے سینٹرز، ایسے مقامات، ایسے مراکز بنانے چاہیے کہ جہاں پر یہ کام ہو. اور قرآن مجید کی اسی آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہدا کے قائم کرنے کا خیال ڈالا تھا، اور نقشہ بھی یہی تھا اور تصور اور امیجینیشن بھی یہی تھا کہ ہر علاقے سے لوگ آئیں اور یہاں پر سیکھیں، اور جب سیکھ چکے پھر واپس جا کر اپنے علاقے میں جن لوگوں کو نہیں آتا ان کو سکھائیں، اور کسی نہ کسی طرح علم کے کام میں کنٹریبیوشن کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خواب تو پورا کیا کہ مرکز قائم ہو گیا جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے مرکز بنوا دیے، لیکن اب یہ آپ کا فرض ہے. جو ہمارا فرض تھا ہم نے پورا کیا کہ پڑھنے لکھنے کے مواقع فراہم کر دیے. اب آنے والوں کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ اس وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں، خوب خوب سیکھیں اور واپس جا کر اس فریضے کو انجام دیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین وہ لوگ ہیں جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں. یہ کوئی کمائی کرنے کا ذریعہ نہیں، یہ کوئی مال کمانے کا ذریعہ نہیں، کوئی بزنس سینٹر نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی ڈگری اور سرٹیفکیٹ لیں اور جا کے کہیں پر جاب کر لیں، جیسے دنیا کے تعلیمی ادارے اس وقت بزنس سینٹرز بن چکے ہیں. جتنا زیادہ مہنگا کوئی ڈگری ہے اتنی زیادہ پھر اس کے بعد بڑی جاب ہے کہ جس سے آپ مزید دنیا کما سکتے ہیں. تو اکثر لوگ آپ سے سوال بھی کریں گے کہ اس کے پڑھنے کے بعد کیا جاب ملے گی؟ اس کے پڑھنے کے بعد ہم اللہ کی جاب کرتے ہیں، اور اس میں لینے کی بجائے دینے کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. جب ہم دینے کی نیت سے داخل ہوں گے اور دینے کی نیت سے یہ سب کچھ سیکھیں سکھائیں گے تو باقی سارے کام اللہ کے ذمے ہو جائیں گے. غیب سے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، لیکن اگر ہم اس کام کو نہیں کرتے تو پھر اللہ کے ہاں پوچھ بھی بڑی سخت ہے کہ یہ سارا علم کس لیے سیکھا اور یہ ساری فیسلٹیز اور سہولتیں کس لیے تھیں تاکہ تم یہ کام نہ کرو. تو اس لیے اس آیت کو پھر غور سے پڑھ لیجئے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافا کچھ ایسا ضروری نہ تھا کہ سارے مومن ہی نکل پڑے ہوں. نفر کا مطلب ہے جنگ کے لیے نکلنا. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, پھر کیوں نہ نکلی ایک جماعت ہر بڑے گروہ میں سے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے. کیونکہ سب لوگوں کا شہروں میں آ کر اور بڑے مراکز میں آ کے سیکھنا آسان نہیں, ہر شخص کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں اور ذمہ داریاں بھی ایسی ہوتی کہ وہ اپنے گھر نہیں چھوڑ سکتے. تو جن لوگوں کو اللہ نے موقع اور توفیق دی وہ گھر چھوڑ کر سیکھیں اور واپس جا کے ولینذروا قومہم, اپنی قوم کو, اپنے بستی کو, اپنے علاقے کو, اپنے خاندان کو, اپنے لوگوں کو سکھائیں. اذا رجعوا الیہم, جب ان کی طرف لوٹ کر جائیں, لعلہم یحذرون, تاکہ وہ بھی ڈرنے لگ جائیں. یعنی اللہ کا ڈر اس دین کے علم کی وجہ سے جو آپ کے اندر پیدا ہوا ہے ان کے اندر بھی آ جائے. اور اس علم کے سیکھنے کی فضیلت کتنی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مانند اجر ہے. صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے. یعنی اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف, یعنی مرکز, اس زمانے میں مدارس تو قائم نہیں ہوئے تھے, مسجد ہی مدرسہ بھی تھی, تعلیم کی مجلسیں کہاں ہوتی تھی, مسجد نبوی کے اندر ہوتی تھی. اب انتظامی سہولت کے تحت مسجد کے ساتھ ہونے لگی یا الگ سے بنائے گئے تعلیمی مراکز. تو دوبارہ حدیث سن لیجئے, جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا تاکہ بھلائی سیکھے یا سکھائے, ایدھر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں کے لیے ہے یہ اجر, اس کے لیے پورا حج ادا کرنے کے مانند اجر ہے. اتنا بڑا ثواب, اتنا بڑا مقام, لیکن چونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ کر کے چھٹی کر لیتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ ہمت کر لیتے ہیں, ارادہ کر لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے رستے آسان کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر یہ انبیاء کا ورثہ ہے, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور بے شک انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی, بلکہ ان کی میراث علم ہے. جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت سے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا. یعنی آپ سب اس وقت کیا لے رہے ہیں, انبیاء کی وراثت لے رہے ہیں. بہترین مال ہے جو حاصل کر رہے ہیں. مال میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مال سے ہم خوش ہوتے ہیں, علم کا لفظ چھوٹا سا لگتا ہے, حالانکہ مال سے بڑھ کر ہے علم حاصل کرنا, زیادہ بڑی دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے. تو ہر نبی نے اپنی اس دعا کو مانگ لیا ہے, وہ مانگ چکے ہیں. اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. تو یہ شرک کو ایلیمینیٹ کرنا اور شرک کو ختم کرنا یہ کب ہوگا؟ جب صحیح توحید کا علم ہوگا, قرآن کا علم ہوگا. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس کے لیے حریص ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں دین کے علم کو عام کر کے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں, اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں, کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے, ہر صورت سے ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور وہ اس سے دلشاد ہیں, خوش ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا, اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں, مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. یعنی منافقین کا طریقہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ خوش ہو کہ نئی صورت آئی, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب مزید کیا بات آ جائے گی, اور کون سا حکم اور کون سی ذمہ داری پڑ جائے گی. تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا, پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں کہ کوئی کام ہم پہ نہ آ پڑے, کہ اللہ تعالیٰ حکم دے جان لگانے یا مال لگانے کو اور ہمارا نام نہ لکھا جائے اس میں کہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں. لا یفقہون, تو نا سمجھی جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کچھ نہ پڑھو ورنہ حساب دینا پڑے گا, تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ منافقین کی علامت بار بار قرآن میں لا یفقہون بتائی گئی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ لا یفقہون نا سمجھی عذاب ہے، باعث ذلت ہے، باعث رسوائی ہے. خوشی کی بات نہیں کہ ہم چپکے سے بھاگ نکلے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، تو ہم بھولے بن کے کہہ دیں گے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کیا فرماتا تھا، تو ہم کیا کرتے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے. یہ ہے ایک لیڈر کی محبت اپنے فالوورز کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک معلم نہیں تھے، وہ اپنے ایک ایک طالب علم کے ساتھ، ایک ایک صحابی کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے تھے، ان کے بارے میں کنسرن تھے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی تو ان کو تکلیف محسوس ہوتی تھی. یہی اخلاق اور کردار ہم سب کا بھی ہونا چاہیے. تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. سورۃ یونس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے. کیا یہی بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ یعنی کتاب کے آنے کا مقصد کیا تھا اور لوگوں نے اس کو کیا سمجھا؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر دوبارہ وہی پیدا کرے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، با مقصد بنایا، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ طرز عمل، لا یرجون لقاءنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اللہ کی ملاقات کی کوئی توقع ہی نہیں، خیال ہی نہیں، ذہن سے نہیں گزرتا، ایمان ہی نہیں اس پر، اور ساری توجہ اور فوکس کا وردو بالحیات الدنیا، صرف دنیا دنیا، وطمانو بہار، اس پر پورے سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم کامیاب لوگ ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ کیا معاملہ، والذین هم من آیاتنا غافلون، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، کائنات کی ہوں یا کتاب کی، اولئک مأواهم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ یہ پورا ایک طرز زندگی ہے جس کے اوپر سزا بتائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں غفلت کی زندگی نہیں جینا، کیونکہ غفلت کی زندگی تو وہ بسر کرتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر آگ ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں ان کو ملے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإیمانہم، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ یعنی ایمان جب انسان لاتا ہے تو عمل صالح کرتا ہے، جب عمل صالح کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان کے اندر نیکی کا شوق بڑھتا ہے، اور اس طرح انسان کی زندگی سیدھے رستے پر چلتی چلی جاتی ہے۔ تو ایمان کی وجہ سے ہدایت ملے گی، یعنی پہلے ایمان لائے، لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے تقاضے کے طور پر مثلا نماز پڑھی، عبادت کی، جب نماز پڑھی عبادت کی تو ایمان اور بڑھا، جب ایمان بڑھا تو نماز سے اٹھ کے زندگی کے باقی جتنے بھی پہلو ہیں ان میں بھی اچھے اچھے کام کرنے میں دوڑ لگا دی، اور جب پھر اللہ نے بلایا پھر واپس آ گئے۔ تو ایمان عمل کو اور عمل ایمان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور انسان کو سیدھی راہ ملتی چلی جاتی ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے رب، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیا دنیا میں بھی ہماری ہر بات کا خاتمہ اس پہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ، جب کوئی ہماری تعریف کرے، جو کبھی ہم سے کوئی خوش ہو تو فوراً کیا کہنا چاہیے، الحمدللہ، کہ تعریف تو اللہ کے لیے۔ یعنی الحمدللہ کہہ کر ایک تو ہم جو شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اچھا کام کیا، اور دوسرے یہ کہ اصل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں یہ طرز عمل اختیار کریں گے وہ آخرت میں بھی جب جنت تک میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ راستہ ہمیں دکھایا تو ہم یہاں پہنچے، ہمارے اندر کوئی کمال نہ تھا۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اگر دنیا میں مشکلات نہیں آتی تو اس کا کچھ نقصان ہوتا ہے، یعنی انسان جب آزمائشوں سے گزرتا ہے تو اس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، توبہ استغفار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، یہ ہے مشکل کا فائدہ، ورنہ ہم کہاں یاد رکھتے ہیں۔ مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے، لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے وقت میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا، اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں، اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ہے تاکہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو، یعنی جو آخرت کو نہیں مانتے صحیح طور پر وہ قرآن کے مطابق بدلنے کے بجائے قرآن کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہیے میرا یہ کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور کہیے اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی پڑھ کر نہ سناتا، اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کے شرک کا ذکر ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، یعنی جس بات کا کوئی وجود ہی نہیں کہ وہ سفارشی ہو؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہیے، غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو، اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، یعنی تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اللہ کے خلاف کوئی تدبیر اور سازش نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے بڑھ کر مدبر ہے، تدبیر کرنے والا، اور تمہاری ساری چالوں کا توڑ کرنا جانتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحا اور شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں، اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ یعنی مصیبت میں پھر وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، پھر انہیں کوئی اور یاد نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، جان لو کہ بے شک اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ تو یہاں پر اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کا انکاری بھی ہوتا ہے، دہریہ اور منکر بھی ہوتا ہے، جب مصیبت پڑتی ہے تو پورے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی، اللہ ان کی بھی سنتا ہے، تو کیا وہ اپنے بندوں کی نہیں سنے گا، مومنوں کی نہیں سنے گا؟ شرط کیا ہے؟ کہ جب مانگو توجہ سے مانگو، ضرور ملے گا۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہاری خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں لوٹ لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں، ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں، اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، لیکن سننے کے بعد پھر تم اپنی پرانی روش پر جب لوٹ جاتے ہو تو بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں تمہارے جو بھی اعمال ہوتے ہیں ان سب کا بھی اس کو علم ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ تم تکلیف میں اللہ کو پکار کے خوشحالی میں بھول جاتے ہو؟ کیونکہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو۔ تو یاد رکھو، دنیا کی حقیقت تو یہ ہے جو ان آیات میں بیان کر دی گئی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے، دنیا کے حقیر فائدوں کو چھوڑ کر اس ہمیشہ کی جنت کی طرف لپکو۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی. اور یہ مزید فضل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار. اور یہ دیدار کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں چاندی کے دو باغ ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور دو باغ سونے کے ہوں گے جن کے برتن اور ساری چیزیں سونے کی ہوں گی. اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا. کس طرح کروائے گا؟ اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے، احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے. ان کے چہروں پر روسیائی اور ذلت نہ چھائے گی، اللہ ان کو اعزاز و اکرام بخشے گا، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی مگر اللہ سے کوئی بھی ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تو تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. یعنی دنیا میں جن فرشتوں کو دیوی دیوتا قرار دے کر لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ فرشتے بالکل انکار کر دیں گے. جن انسانوں کو بزرگ پیر فقیر مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں وہ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تو بالکل بے خبر تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کیا یہ فرشتے دے رہے ہیں یا کوئی انسان دے رہے ہیں یا کوئی بزرگ؟ اگر بزرگ دیتے ہیں تو ان کی اپنی نگاہیں کیوں کمزور ہو جاتی ہیں؟ وہ کیوں عینک لگا لیتے ہیں؟ یا وہ کیوں بیمار پڑ جاتے ہیں؟ وہ مر کیوں جاتے ہیں؟ وہ قبر میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ ساری طاقت اور اختیار ہر نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اس لیے جب بھی کوئی حاجت ہو تو صرف اللہ سے مانگے، اور جب بھی کسی مصیبت سے بچنا ہو تو کسی اور کو نہیں پکاریں، صرف اللہ کو پکاریں. کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی ہے کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو، جس کا کچھ پیدا کیا ہوا اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے، یعنی ختم کر کے دوبارہ پھر بنا سکے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی جس کو خود ہدایت چاہیے وہ دوسروں کو رہنما کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بندے تو خود رہنمائی کے محتاج ہیں، تو ہدایت تو اللہ دیتا ہے، اس لیے عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، کوئی انسان اس کو نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلاؤ. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے، اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات سنتے ہیں لیکن حقیقت میں سنتے کوئی نہیں، سنتے تو سمجھ نہ جاتے، سمجھ کے ایمان نہ لے آتے، مگر کیا تم بہروں کو سناؤ گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا آپ اندھوں کو راستہ بتائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یا محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے، بس اتنی سی دیر کہ بس لوگوں کو پہچانا ہی تھا اور بات ختم۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف آنا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے پورے انصاف کے ساتھ، اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی جب پیغمبر آتا ہے وہ دعوت دیتا ہے، لوگ کچھ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے، جو نہیں مانتے ان کو مہلت دی جاتی ہے، بار بار سمجھایا جاتا ہے، اور بالآخر پکڑ لیا جاتا ہے، اور یہ پکڑ پھر ظلم نہیں ہوتی جیسے قوم نوح، عاد اور ثمود کی ہوئی، اور قوم لوط اور قوم فرعون کی۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی، کب قیامت آئے گی اور کب عذاب آئے گا؟ کہیے میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ یعنی اختیارات کا مالک تو سراسر اللہ ہی ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ کا عذاب اچانک رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائے نہیں؟ عذاب بھی ایسی چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے، اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو؟ یعنی اس وقت کہیں گے یا اللہ ہمیں بچا، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا، جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔